to your question. Bismillah, go ahead.
Oh yes. Yeah, okay. So the brother's question is investments. So when it comes to different types of investments, such as retirement plans and RESP and different investment that we have, so is zakat applicable on them? So the answer, a short answer is yes, it is. But there's different types of investments. There's those type of investments that we can easily access. We can access any time. And we can take out our money at any time without any penalty, without any shortage, etc. So if it's this type of investment, then it's mandated that we must give zakat every year when we calculate the rest of our assets and our property and savings. Now, for example, in RRSP, retirement plans, what happens is that if we are to access it at a time where we're not supposed to, there's huge penalties. And there's tax, it's taxed to a very extended amount. So there's two ways to give zakat on your retirement plan and those investments that you cannot access immediately or at any time. One is, when you're calculating your zakat for the year, for example, many brothers and sisters, they calculate zakat in the month of Ramadan. So let's say on the 15th of Ramadan, they do their calculations of their zakat. So now figure out what is the value of your investment. And then if you were to take it out today, when you're calculating your zakat, what would the penalty be? Minus that penalty, and whatever remains, include that in your calculation of zakat. And then 2.5%, you will give it to the poor and the needy in zakat. Hope that answers the question, inshallah. Yes, bismillah. Okay, very good question. We know the dire situation in Gaza. And there's starvation, there's oppression, there's a lack of even the basics of life. May Allah subhanahu wa ta'ala help them and support them. And we should do our best to help and support as well. In the minimum, at least make dua. So the question is, can we use zakah to help our brothers and sisters in Palestine? The answer to this is yes. Because they meet every category and every aspect of zakat. Zakat is given, so there's one verse in the Quran. Verse number 60 of Surah Tawbah. Verse number 60 of Surah Tawbah. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ Allah talks about 8 categories of whom you can give zakat to. So the first two categories, الفقراء والمساكين, is the poor and the needy. There's a whole discussion amongst the scholars and the jurists, what's the difference between a faqir and a miskeen. Some say a faqir is someone who has some basics of life, but they can't get by. They still need support. And a miskeen is who doesn't even have some basics. So the people in Palestine are brothers and sisters, they've lost everything. They've lost their homes. They've lost their families. They've lost their businesses. They've lost their investments, their savings, everything. So they meet both the criteria, al-fuqara wal-masaki. So for sure, zakat can be given to organizations that are channeling the zakat to Palestine. Now one thing that I must advise is that there's many organizations out there that are claiming to say they are helping and taking our funds to Palestine. So do your due diligence by asking, how are you channeling your funds? Are your teams there in the ground? Do you have partners there who are receiving the zakat, who are receiving the funds and distributing them? There are a few that are on the ground, and these organizations have direct access. And many of these organizations, they have 100% zakat policy, which basically means that if it's zakat funds, they use those zakat funds to go directly to the poor and the needy. They don't use the zakat funds to pay for logistics or to pay for, the salaries of those who are employed to facilitate the zakat to reach there. They use other funds to pay those administrative costs or the overheads. The actual zakat is used specifically for the needy and the poor. So when you do your due diligence, you'll find that there's a number of organizations that would channel your zakat 100% towards the needy, and there's no better need than the brothers and sisters in the afflicted regions of Palestine. Yes, any other questions? Bismillah, go ahead. Alaykum as-salam. Okay, so your question is loaded actually, mashallah. So basically the brother's question is about calculating zakat. So here are some simple rules, and when you understand these rules, you will be able to calculate your zakat very easily. Okay, the first thing is that if you have more than $4,000 in savings, then zakat is mandated upon you. That means you have to give zakat. If you have more than $4,000 or more, then you're obliged to give zakat. Number one. Number two is, what you do is you minus your liabilities. And there's two types of liabilities. There's two types of debts. There's two types of liabilities. One is what we call a long-term debt, and one is what is we call a short-term debt. So the ruling that generally I follow and I give to the brothers and sisters is that when it comes to a short-term debt, we define that as a debt that you need to pay within the year. You're going to pay it within the next 12 months. So if I'm calculating my zakat today, in the next 12 months, I borrowed some money from, let's say, my brother, $700, $1,000, $2,000, whatever it is, and I promised him I'm going to pay it back in 3 months or in 5 months, within 12 months. So this is a short-term debt. If it's a short-term debt, we can minus that liability. We can include it as a liability. If it's a long-term debt, many of us have mortgages, many of us have car payments that go on for years, right? Or we're in debt for student loan, whatever it may be. So this is a long-term debt. It's not due within the next 12 months. Rather, it's going to be due after 4 years, or 10 years, or 15 years, or 20 years. So when it comes to a long-term debt, you can't minus the entire debt. Because if that's the case, you will never give zakat. So what you've got to do is minus 1 month's payment. So if all your monthly payments, they come to, let's say, $2,000 or $4,000, then that amount you can include as a liability. Now all your other savings, all your other money that you have, that will be zakatable. How much zakat are you going to give? 2.5%. Right, so it includes your investments and the savings that you have in your bank. Obviously, basics of life are not zakatable. So the home you live in is not zakatable. The car you drive is not zakatable. You don't have to value your car that you drive on a daily basis. It's not used for business. It's your personal vehicle. And your home, your personal home, not investment home. You have another property that, you know, you get rent from, or you have that sitting around that you're going to sell later. So these are investments. I'm talking about your personal use, day-to-day use, the clothes you wear, right? These things are not zakatable. You don't need to include it in your list of what is zakatable. But your savings, your jewelry, your gold and silver for the sisters, all of this has to be included. If you have business stocks, if you have inventory, all of this needs to be included. And then you add it up, minus those few liabilities that I said, and then 2.5% of the total will be given in zakat. And as I said, there's 8 categories of who you can give zakat to. Verse number 60 of Surah Tawbah, you'll find all those categories there. But generally, it's the poor. You give your zakat to the poor. Those who don't give zakat, they can receive zakat. Those who don't have the nisab, they can receive zakat. Yeah, so whatever you have in your savings, entire amount is zakatable. Even if you just got it yesterday. Right? Any other questions? Yes, brother. Okay, can zakat be given to non-Muslims? So this is a very interesting question. Generally, the scholars of Islam say that we're supposed to help non-Muslims with other funds, not zakat funds. Sadaqah, khairat, lillah, any optional donations we see non-Muslims suffering, we should use sadaqah, khairat, other donations, other money to support the non-Muslims. And generally we should keep zakat to help the poor Muslims. But there are many scholars and many jurists who say verse number 60 of Surah Tawbah, which I just told you, there's 8 categories. One of the categories is مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبِ. Right? You are supposed to also, one of the recipients of zakat is the non-Muslims whose hearts need to be softened, whose hearts need to be connected. مُؤَلَّفَ means to connect, to join. So to reconcile the hearts of the non-Muslim. So I was actually doing an entire study and research on what the scholars have said in regards to this particular statement. So many of the jurists say, look, this is a verse and it's applicable till the Day of Judgment. So if there is a circumstance where we need to establish bonds with the non-Muslim, then a portion of zakat can also be given to the non-Muslim. So for example, there are some Muslim organizations here who run food banks. They run food banks in downtown Toronto, in different parts of the city. And majority of the people who benefit from this food bank are non-Muslims. And there are people who are donating towards this food bank, Muslims, and they're giving their zakat. So, if we look at this verse, مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبِ, that we're using an Islamic tenet, zakat, to help the non-Muslim poor, and they will realize, wow, the Muslims of my city are helping me. This will soften their hearts towards Islam and Muslims. Then it's allowed, based on this criteria. And again, there's another also ruling in regards to this. When Mu'adh radiallahu anhu was sent, I told you earlier, when he was sent to Yemen, he was told, take from them the zakat and return the zakat to them. There's many meanings of this, but one meaning is that where the zakat is taken, it should be returned in that same community. It shouldn't be sent abroad. It shouldn't be sent somewhere else. Rather, you should help first, the first right of your zakat is the people of your city, the people of your town, the people of your country. And that would, in our circumstance, that would include that a portion of zakat should also be given to the non-Muslim poor in our own country as well. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ. The Prophet ﷺ said, it will be taken from the wealthy of your community, and it will be returned to the same community. Now there are many examples as well. The Prophet ﷺ, he at Hudaybiyah, this is after the victory of Mecca, there's the campaign of Hunayn. A lot of spoils of war came. And the rulings of zakat and the ghanima, the spoils of war, are very similar. So there was a companion, This at that time he was a non-Muslim, Safwan ibn Umayyah. He later on became a Muslim, that's why we say radiallahu anhu. But at this moment he was not a Muslim. The Prophet ﷺ gave him an entire amount of a herd of animals and gave it to Safwan, even though he was a non-Muslim. Right? And later on Safwan became a Muslim. He said, this is proof that this man is a prophet, because I've never seen such a generous man that I don't belong to his religion, and yet he gave me so much, more than what he gave his own people. So this has to be a prophet. And later on he accepted Islam. Another narration, Anas radiallahu anhu, this is a narration found in Musnad Ahmad. Anas radiallahu anhu said, whenever there was a need, the Prophet ﷺ used some of the zakat, not all of the zakat, some of the zakat, and he gave it to the poor non-Muslims. So because of these few narrations, and also the verse that I said, we cannot say it's absolutely forbidden to give zakat to the non-Muslim. If there's a need, And if it establishes mu'allafatul qulub, a bond with the community, the non-Muslim community, to the Muslim, and exposes them to Islam, then it would be permitted with that niyyah and that circumstance. And some scholars, they actually say, you get 8 categories in the verse, that means 12.5%. Each of them would be 12.5%. Am I right, Master Sahib? 12.5%, if we add it 8 times, it becomes 100, right? So, from your zakat, if you're giving to the non-Muslim, give no more than 12.5%. And use the other for the other categories. So I hope that answers the question, yeah. Any other questions? Yes. Okay, mashallah. One brother just asked me that before salah as well. So okay, the question is, that if we are traveling from Canada to the east, that means we're going towards the east. We're going for Umrah, we're going for Dubai, we're going India, Pakistan, Egypt, wherever we're going, on the east. What's happening is we're losing time, because they're ahead of us. Right now it's Dhuhr, but in Saudi Arabia it's already Isha. Right? In Dubai it's already Isha, they're doing Taraweeh. Right? So, and it's this day, which is Sunday. Their Sunday is almost done. Right? So when we travel towards the east, we're losing time. So the brother's question is, how do we perform salah and how do we fast? Right? So the ruling is, wherever you are, that's the timing you're going to follow. So that means, when I'm traveling from here, from Canada to Dubai in this example, so if my flight was now at 3 o'clock, 3 p.m. then when do I do iftar? So as I'm traveling towards the east, iftar will come. So that you can calculate, nowadays there's apps, you can just type in the app that I'm traveling from Toronto to Dubai, these are my departure times and my landing times, my arrival time. And then it'll tell you exactly what time is all the prayers, what time is sunset. So while you're, before even sunset happens here, sunset is already going to happen for you on the flight. So you would break your fast on flight. And then because you're also heading towards Dubai, whenever suhoor comes in, you would have to start your suhoor. That's if you're fasting, because when you're in travel, you don't have to fast if you don't want to. But if you're fasted. And same ruling with the prayers. Whatever space you are on, you follow the timing of that. So what that would mean is that if the flight was at 3 p.m., we just perform dhuhr. But as you're in the flight, you need to finish your asr, maghrib, isha, etc. Because in Dubai, it's already done. So the timing of that will come very quickly. And as you're passing these time zones, you're going to perform the prayers so that when you land, you're going to start following the time of the locality that you are in. Right? So hope that clarifies and answers the question. Yes, any other question? Yes. Okay, so the question is that a loan is payable to you. That means you gave someone money, you borrowed someone money. And they were supposed to pay you back, but they're not paying you back. So do you have to pay zakat on that? The scholars say there's 3 types of loans that are payable back to you. One is, you know for sure you're going to get it back. So if it's that kind of loan, you know for sure that you're going to get it back, then you should pay your zakat for it now, even though you don't have it. The second type is, you're not sure. It could be given back, maybe the person is not going to give it back. So in that case, the ruling is, when it comes back, pay for the years that you didn't pay your zakat, and for the current year. And then there's the loan of the example that the brother gave, is he was supposed to give it back in 6 months, but it's been 15 years and he's not giving it back. Right? So this is the kind of loan that you know for sure, more than likely you're not going to get it back. So for that situation, you don't have to give zakat for it. But if it does come back, guess what? You have to pay zakat for all the years that you didn't. Okay? So these are the three types of loans that are owing to you, right? And how to pay zakat for them.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulihi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Wa tub alina maulana, innaka anta tawwab rahim. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahim.
इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो सारा साल से कम्युनिटी की खिदमत करता चला आ रहा है। यहाँ पर कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज दी जाती हैं, जैसा कि मैयत और तदफीन, जरूरतमंदों के लिए फूड की तकसीम, निकाह, मशावरती खिदमत, फुल टाइम हिफ्ज प्रोग्राम, इवनिंग क्लासेस, संडे इस्लामिक स्कूल, सीनियर्स प्रोग्राम, रूहानी और मजहबी सेमिनार। इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो के अखराजात आपके दिए हुए डोनेशन से पूरे होते हैं। इन्हें आपके डोनेशंस की जरूरत है। डोनेशन के लिए कॉल कीजिए 416-321-0909 या विजिट कीजिए www.islamicfoundation.ca।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। यूसुफ बदात हियर ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो। व्हेन इट कम्स टू आवर वर्शिप इन द मस्जिद, it reminds us about the very first house of Allah subhanahu wa ta'ala that was ever established. And that is, إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the very first house that was ever established for His worship, and that is in Mecca at the Kaaba. So indeed, if we look at the humble beginnings of the Kaaba, we find that the very first time it was ever established, it was instructed to the angels for the angels to establish and build the Kaaba. Then afterwards, Adam alayhi salatu wasalam. And then one of the greatest personalities was the Prophet Ibrahim and Ismail alayhi salatu wasalam, who built the Kaaba and the house of Allah subhanahu wa ta'ala. And it was at a time where the space was empty, it was an empty valley, and there was no one there, and they made the efforts, and after making the efforts, they made dua, they supplicated, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah, accept this from us. And their efforts were so profound that today we find the Kaaba, everybody longs to go, and everybody wants to go. Now, there is an authentic narration wherein the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, speaks about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descending at the Kaaba. And that mercy then is distributed across the world to every masjid that is existing on the face of this earth. And that's why when we enter the masjid, what do we say? We say, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. O Allah, open the doors of your mercy for me. So what mercy are we referring to? We are referring to the mercy that has come down at the Kaaba. And now, just like a lighthouse, the light, it rays, it sends down its beams in every direction. That mercy that descends at the Kaaba, it is now distributed to every masjid across the globe. And every time we enter the masjid, then we are able to access that mercy. Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Allah, open the gates of your mercy for me. That mercy we are referring to is also the mercy that has descended from the Kaaba and reached to our masjid where we are attending. The Islamic Foundation of Toronto, as mashallah, all of you know, is one of the oldest organizations and masjids in Toronto, serving for over 70 years. And the current site of Islamic Foundation of Toronto has existed here for a number of years and serving the community for all of these years. With the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and with your generous support, these services continue, whether it be the educational services of empowering our youth with the knowledge of Islam. We have Huffaz who are in the Hifz program here at the Islamic Foundation of Toronto. Approximately between 300 to 500 Huffaz who have memorized the entire Quran from the Islamic Foundation of Toronto Hifz program. And every Ramadan, these Huffaz, they are across North America leading Taraweeh prayers for communities in Canada and also America. And we have also situations where a few of them have traveled abroad to different countries outside of the North America's region, and they are leading Taraweeh. So this program, the Hifdh program, is chaired by our Imam Qari Yunus Ingar and his team of expert teachers who are experts in pronunciation, in memorization, and they are doing an amazing job. We hold the Qiraat conference every year that is related to the Qur'an. So this is just one aspect of a service that takes place here at the Islamic Foundation of Toronto. And with your support and your contributions, the message of the Qur'an, the education of the Qur'an, the teachings of Islam, they continue with your support and your contributions. So this is the month of Ramadan. The Prophet ﷺ was asked, when is the best time to give charity? And according to this narration, the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, replied and said, in the month of Ramadan. So let us support the Islamic Foundation of Toronto by giving in small and large amounts. Visit the Islamic Foundation of Toronto. You yourself contribute. Have your family and your friends contribute in large and small amounts to help us meet our goal. Every Ramadan, we fundraise to help offset the expenses of the entire year. And this helps us continue our services here at the Islamic Foundation of Toronto. And mashallah, with your contributions, these services continue. I spoke about the Hifz and the Qur'an program. We have in the evening, outside of Ramadan, in the evenings, the evening madrasa, where children, hundreds of children, every single day, they come in the weekdays and they learn how to recite the Qur'an. They learn the basics of seerah and the biography of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Learn from his beautiful story and his biography. They also learn about fiqh, the basics of how to perform salah, what are the rulings of zakah, what are the basics of tahara and cleanliness, what is modesty, what is morality, how to have Islamic values, all of these teachings for our children here at the Islamic Foundation of Toronto. For those who cannot attend the weekday program, they attend the Sunday school, which is a very popular program where the children come and they have this education of Islam and Islamic sciences in a fun environment and a respectful environment with their age groups and both male and female teachers who teach our young girls and boys all about the values and the teachings of Islam. Again, these programs require textbooks. They require services from staffing, from organization, and also the overhead costs. And the basic fees that are taken from the children, it is not sufficient to really take care of these expenses. And this is why at occasions like the month of Ramadan, we appeal to you to help us continue these services of providing that education. Then we have the specific programming for social services here at the Islamic Foundation of Toronto. And in these social services, we help the women and children. We help the poor families, the newcomers, those who don't have a job. And recovering from COVID situations, many people are either on part-time employment or they've lost their employment. And these newcomers and these new families, these immigrant families, etc., they need our support. They depend on the zakah that we are giving them every single month through our social services program. We have a seniors program where we bring in the seniors of our communities, the elders of our communities, and they're able to socialize, they're able to interact and have a sense of community. And, we provide meals to these seniors, we provide programming for these seniors. And again, with your contributions and your support, we're able to continue these various programs. So this is the blessed month of Ramadan. Allah accept our fasting. Allah accept our prayers and our supplications. Allah accept our du'as. Allah accept our charity. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
the appeal is being made to all of you in this blessed month of Ramadan to contribute and give charity. This is the month of Muwasat. It's a month of care and compassion. Let us have care and concern for our communities. Without these organizations and these masajid, in the North American context where we live in, it's difficult to preserve our identity. It's difficult, and we've learned from COVID and the lockdowns of COVID how important the masjid is, how important the Islamic community is. And these are places, the masajid, where all of these services and all of this sense of community and identity take place. So mashallah, we're appealing to every one of you that you contribute in large and small amounts. Visit islamicfoundation.ca and click the donate button, contribute generously. Allah subhanahu wa ta'ala will reward you for your contributions. He'll give you barakah and blessings in your lives. He will relieve you of your difficulties and your problems. And He will give you the best in this world and the hereafter. And my final appeal in today's segment is, let us at least, if we cannot give large amounts, then let us at least be part of the $1 a day campaign. The Islamic Foundation is appealing to every one of us that we all, at least in the month of Ramadan, contribute the $1 a day. This totals to $365. If we have a number of you who participate in the $1 a day, we can easily, inshallah, offset the expenses of the services, helping the poor and the needy, to continue our programming, to take care of the overhead expenses of the bills that are related to running an organization like Islamic Foundation of Toronto, where thousands of people, they benefit from on a daily and a weekly and a monthly basis. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you for your contributions. Be part of the advancement of Islam in Toronto and Canada through supporting Islamic Foundation of Toronto. Visit islamicfoundation.ca and give your contributions. I make dua that Allah subhanahu wa ta'ala reward you. Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. Allah relieve you and give you the best for you and your families. And accept all your prayers, your devotional acts, your fasting, and the best in this world and the hereafter. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Islamic Foundation of Toronto sala saal se community ki khidmat karta chala aa raha hai. Yahan par community ke liye mukhtalif services jaati hain, jaisa ki mayyat aur tadfeen, zaruratmandon ke liye food ki taqseem, nikah, mashawrati khidmat, full time hifz program, evening classes, Sunday Islamic school, seniors program, ruhani aur mazhabi seminar. Islamic Foundation of Toronto ke kharajat aapke diye hue donation se pure hote hain. Inhein aapke donations ki zarurat hai. डोनेशन के लिए कॉल कीजिए 416-321-0909 या विजिट कीजिए www.islamicfoundation.ca.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
आहा, जगमग जगमग, रोशन रोशन, होम एड्रेस LED साइन.
किताब का पहला सफा और घर का चुबारा घर वालों की निशानदेही करते हैं. जब रात उतरे तो LED साइन आपके घर के नाम और नंबर को चमका दें, रोशन कर दें. अपने घर या बिजनेस के लिए LED साइंस के लिए यूनिक साइंस के बिक्रमजीत 6475274482 6475274482. प्रोग्राम का रेफरेंस देना मत भूलिएगा.
पाई सस्ता लाला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला. ओहो सल्ला भैन जी, कनाडा आ गए तुसी. इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत कट कीमत विच मिलदा.
ए आ जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फलो फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप. नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटा, बाटियां सब कुछ मिलदा है. साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहनिया सोहनिया रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है. एशियन फूड सेंटर दियां Ontario which 9 locations which on jithe marzi aa jao.
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز آواز 770 AM پر. ہمارے لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کو دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com. ڈاؤن لوڈ کیجیے ہماری فری ای آواز آفیشیل ایپ اینڈرائڈ اور ایپل پر. ہماری نشریات کو اپنے لوکل فون پر سننے کے لیے ڈائل کیجیے 6478724900. اب وقت ہوا چاہتا ہے رمضان کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام شاہ رخ رمضان کا، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کے بارے میں، کہ کس طرح وہ ایک انسان کی ضرورت ہے اور کس طرح وہ محبت انسان کے اندر ایسی قوت اور ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ جس سے نیکی کے مشکل کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں اور انسان خیر و بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگا دیتا ہے، کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہے. اور جب انسان صحیح چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر ہی انسان کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے بندے کو، اور جب اللہ تعالیٰ قریب محسوس ہوتا ہے تو بندہ اپنی ہر ضرورت میں اللہ کو پکارتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خود بھی یہ بتایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، انی قریب، اجیب دعوت الدائی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دعا سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر اعتماد کریں، ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پائیں. روزے کی حالت میں انسان کے اندر ایک عجب طرح کی عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو محتاج پاتا ہے، انسان اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، اور جب انسان خود کو کمزور پاتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی. جب وہ اپنے آس پاس انسانوں میں سہارے ڈھونڈتا ہے تو انسان تو خود اس کی طرح کمزور ہوتے ہیں، تو اسے ایک ایسی ہستی کی تلاش ہوتی کہ جو اس کی بات کسی بھی وقت سن لے، جو اس کی بات کا جواب دے، جو اس کی ضرورت پوری کر دے، جو ضرورت پوری کرنے پر پوری طرح قادر بھی ہو، جس کے پاس وہ سارے خزانے ہوں کہ جو جب چاہے خرچ کر سکے. اور وہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے ہم ہر نماز کے اندر بھی ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پورے عجز و انکساری کے ساتھ کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. گویا اللہ سے مدد چاہنا، اللہ کو اپنی ضرورت میں پکارنا دکھ اور غم کے وقت، یہ عبادت کا نچوڑ ہے. حدیث میں آتا ہے، الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی تمام عبادات کی ٹاپ پر ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو انسان جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالی کے ساتھ ون آن ون بیس پر براہ راست ایک تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے، اس کے قرب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی محبت کا احساس اس کے دل میں جاگزی ہوتا ہے. اور یوں انسان اپنی ساری ضروریات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جو کبھی بھی انسان کو شرمندہ نہیں کرتا، جو دے کر خوش ہوتا ہے اور جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں ایک سے دوسری بات، تو وہ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں، وہ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بہت عزیز قریب بہت پیارے رشتے بھی انسان سے دور ہونے لگتے ہیں اگر انسان ہر وقت مانگنے کا کام شروع کر دے۔ انسانوں سے مانگنا ناپسندیدہ ہے، لیکن اللہ سے مانگنا نہایت پسندیدہ ہے، کیونکہ وہ سب کچھ دے کر بھی انسان کی، صرف ایک انسان نہیں تمام انسانوں کی تمام ضروریات بھی پوری کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر پانی میں کمی آتی۔ وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی اصل مالک ہے، وہی اصل قادر ہے۔ جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے اس کے لیے مشکل نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پکارتے رہیں۔ اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت میں اور بڑی سے بڑی حاجت میں، کوئی بیمار ہو وہ اسی کو پکارے کیونکہ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھوکا ہو تو اسی کو پکارے کیونکہ رزق کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں تو اسی کو پکارے کیونکہ اولاد دینے پر صرف وہ قادر ہے، اگر وہ نہ دینا چاہے تو دنیا بھر بھی مل کے کسی کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح دیگر ضروریات بھی۔ دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق بھی ہے، اور پھر دعا عمل کو بھی دعوت دیتی ہے، کیونکہ جو انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو پانے کے لیے کوشش بھی شروع کر دیتا ہے، اور یوں اس کی وہ کوشش اور اس کی جد و جہد عبادت بن جاتی ہے۔ مثلا اگر انسان ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور اس کوشش میں ایک ایک قدم اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر۔ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ، روزہ دار اور مسافر کی۔ اگر غور کیا جائے تو دعا بندے کو اس کا مقام یاد دلاتی ہے کہ میں محتاج ہوں، اور اس طرح انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ دعا ہمارے تکبر کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسان کبھی بھی اللہ تعالی سے مانگنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ہر دم اس کا محتاج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں، نہ ان کی عبادت کی اور نہ ان کے کسی اور کام کیے، نہ ان کے رزق اور سٹیٹس کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز اور خود تعریف والا ہے، حتیٰ کہ کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اسے انسانوں کی عبادت سے کیا لینا؟ اس کے لیے تو آسمان میں چار انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر مسلسل رکوع میں ہیں، کچھ مسلسل سجدے میں ہیں، کچھ مسلسل اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم انسان اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کے آگے نہیں جھکیں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، اس سے دعا نہیں مانگیں گے، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ بندے کا، رب کا نہیں، کیونکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی قریب، میں قریب بھی ہوں اور میں جواب دیتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا شاید کہیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو بیان نہیں وہ چیز مل جاتی۔ ہم صرف اس طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہ قبولیت ہو گئی، حالانکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ تو نہیں اس کو ملتی، لیکن اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی. یعنی ایک طرف انسان ایک چیز چاہ رہا ہے اور دوسری طرف ایک بلا اتر رہی ہے. تو انسان جب دعا کرتا ہے کسی خاص چیز کی، تو وہ چیز تو اس کو نہیں مل رہی، لیکن اس دعا کی برکت سے وہ بلا چلی گئی واپس. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو نہ تو وہ ملتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، اور نہ مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ وہ دعا جو اس نے مانگی ضائع نہیں ہوتی، وہ آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی. قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا اور اس میں وہ اپنی دعاؤں کو دیکھے گا، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. لیکن یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہماری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے کا فائدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، یعنی دعاؤں کا کرنا خواہ وہ چیز ہمیں ملے یا نہ ملے، بہرحال فائدہ مند ہے، اس پر اجر محفوظ ہو جاتا ہے، اور بہترین طریقے پر جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ. بے شک اللہ تعالی ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے. یعنی یہ روزہ دار کا ایک انعام ہے کہ ہر روز اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی. اس لیے ہمیں دن بھر جب بھی موقع ملے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ کیا مانگے. مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ہم جو بھی ہمارے دل میں آئے، جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی مانگنے کی ہیں جن پر عموماً توجہ نہیں جاتی ہماری، اور وہ ہے اپنی ہی بری عادات کو چھوڑنے کی دعا کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہماری بری عادات ہم سے دور ہو جائیں، اور ہماری کوتاہیاں، کمیاں اور ہماری غفلتیں ہم سے دور ہو جائیں تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں. عموماً جب ہم دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مشکلات یا دنیا کے فائدے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن بندہ مومن کے لیے پسندیدہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، صحت، عافیت، رزق، ایمان، بہترین نفع مند علم وغیرہ وغیرہ، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، یعنی جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ انسان دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی ہائی گولز ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اچیور جو ہے وہ سکسیسفل پرسن ہے، نہیں، وہ صرف ایک حصہ ہے کامیابی کا، کیونکہ وہ وقتی کامیابی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی وقتی اور تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں. لیکن آخرت میں بھی جو کامیابی ہے اس میں سے اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی جگہ ہے. اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگنا چاہیے. یہ نہیں کہا کہ دنیا کے لیے مانگو نا، دنیا کے لیے بھی مانگیں، لیکن دنیا کے لیے اتنا مانگنا بھی کافی ہوگا جتنے دن ہمیں دنیا میں رہنا ہے، یعنی تھوڑا، اور آخرت کے لیے زیادہ مانگنا چاہیے کیونکہ آخرت میں تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کا وقت عام طور پر ادھر ادھر کی باتوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو رمضان میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے افطاری سے پہلے خصوصی طور پر انسان کو سارے کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کیونکہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اللہ سے ملاقات کی خوشی. تو اس وقت یہ یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کریں گے, اور اس موقع کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی خوبصورت دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معاف کر دینا, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا, ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اسی طرح دل کے اندر جو بھی اسپونٹینیسلی اچھی اچھی دعائیں آئیں وہ تمام مانگتے جانا چاہیے. اگر انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ کہ انسان استغفار کثرت سے کرتا رہے. استغفار یعنی گناہوں کی بخشش کی دعا جو ہے وہ بھی ایک بہترین دعا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے, وہ ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں طریقہ بتایا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو. یعنی مثلا ہم یہ تو کہتے ہیں ربنا یا اللہم یا ربی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام اور صفات کے ذریعے بھی پکارنا چاہیے. مثلا یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی, یا قیوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن جب بہت پریشان تھے تو یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار رہے تھے. پھر یا ذل جلال والاکرام, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ الزو بیا ذل جلال والاکرام, اس نام کے ساتھ خوب اللہ کو پکارو. پھر یا احد, یا صمد, یا مجیب الدعوات, یا بدیع السماوات والارض, یا رب. اور پھر انسان کو ایمان, تقوی, اخلاص, بہترین اخلاق اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی دعائیں کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں, اور سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له. ہمارا رب تبارک و تعالی ہے, ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی خود دعوت دیتا ہے اور قبولیت کے لیے پکارتا ہے کہ میں قبول کروں گا. اس لیے خوب خوب اللہ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ, ڈسیبلٹی یا کریٹیکل النس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کی پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا, 416-894-5872.
جی ہاں, صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں گا.
ٹرسٹ وردی آنےسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف, 416-894-5872.
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس, ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس, گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا, ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن, 280 ردرفورڈ روڈ, یا اسپرنگ ڈیل اسکوائر شاپنگ سینٹر, یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ, یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 9054551666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز آواز 770 AM پر. ہمارے لائیو 24 گھنٹے کی نشریات کو دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے e-awaz.com.
ڈاؤنلوڈ کیجئے ہماری فری ای آواز آفیشیل ایپ اینڈرائڈ اور ایپل پر. ہماری نشریات کو اپنے لوکل فون پر سننے کے لیے ڈائل کیجئے 6478724900. آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں حمد و نعت کی ایک خوبصورت نشست میں.
مولا یا سلم وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
Muhammad, peace be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden parts, the Lord of the earth and the Lord of the rest of the world.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هو من الأهوال مقتحم
succor and redress in all befallings, calamities and sudden cries.
Ya akram al-khalqi ma li man aludhu bihi, ya akram al-khalqi ma li man aludhu bihi, siwa ta'in da ulul al-hadith al-amami.
Of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishap? Surely there is none except you.
فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَاعَتْهَا فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَاعَتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ اللوحي والقلم
يا عبد الجود تودع آخر الفرد وكرم قد قلوب توس إيمان لغني ظلم قلم بشهر
this world and its counterpart, the other world, owe their existence to your liberality. Even the knowledge contained in the pen and the pose is just a fragment of the sciences you are the master of.
You are listening to WTOR 770 AM.